أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المبين اللهم إني أسألك بسمك يا الله. ناظرین محترم, آپ سب کو نور الاٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعائے جوشان کبیر پر ہماری بات ہو رہی تھی, اور گزشتہ پروگرام میں یہ بیان کیا گیا کہ خود جو اس دعائے جوشن کبیر میں اسما ہیں, خود اسما کا کیا معنی بیان کیا گیا ہے, اور یہ دعائے جوشن کبیر کن مضامین کے حامل ہے. اسی گفتگو کے ذیل میں آج اسی گفتگو میں ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ اس دعائے جوشن کبیر میں اسما الہی کے کن مضامین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور کس طرح اس دعا کے ذریعے سے ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. انہی مطالب کو وضاحت کے لیے اور تبیین کے لیے ہم نے قم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین قبلہ نوید حسین مطہری کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک بار پھر ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا. ہم اپنی گفتگو کا آغاز سوال سے کرنا چاہیں گے کہ جس طرح گزشتہ پروگرام میں اسماء الہی پر گفتگو ہو رہی تھی, تو سوال یہ کہ دعائے جوشن کبیر میں جو اسماء الہی ہے, تو ان اسماء الہی کے ذریعے سے کن مضامین کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. گزشتہ درس کے اندر ہم نے اسم کا معنی کیا, اور اس دعا کے اندر جو اس دعا کی تلاوت کی کیفیت تھی اس کو مختصر انداز سے بیان کیا کہ یہ دعا درواقع 100 بند اور فصل پر مشتمل ہے, کہ ہر فصل کے اندر خدا کے 10 اسماء ہیں, اور ایک بند کے اندر جو ہے وہ 11 اسماء کا تذکرہ ہے. تو یوں 1001 اسماء کا تذکرہ اس دعا کے اندر ہمیں ملتا ہے. لیکن یہ اسماء کن مضامین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم مختلف جہات سے ان مضامین کو تقسیم کر سکتے ہیں. تو یہاں پر میں, جیسا کہ خود علم عرفان کے اندر اسماء پروردگار کو تقسیم کیا جاتا ہے 3 قسموں میں, کہ کچھ اسماء اسماء ذات کہلاتے ہیں, کچھ اسماء اسماء صفات کہلاتے ہیں, اور کچھ اسماء اسماء افعال ہیں. گرچہ یہ تمام کے تمام اسماء میں ذات تو ہے ہی, کیونکہ ہم نے اسم کا معنی کیا تھا کہ اسم پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات اپنے کمالات میں کسی صفت اور کمال سے جب تجلی کرتی ہے تو اسم وجود پاتا ہے. وہ حقیقت جو خارج میں اس تجلی کی صورت میں سامنے آتی ہے وہی اسم پروردگار ہے. تو ذات ان تمام اسماء کے اندر ہے, لیکن جن اسماء میں ذات کا غلبہ اور ظہور زیادہ ہے وہاں عرفاء اس کو اسماء ذات سے تعبیر کرتے ہیں, اور جہاں صفات کا ظہور غالب رہتا ہے وہاں اسے اسماء صفات کہتے ہیں. جہاں افعال کا مرحلہ ہے, افعال کا غلبہ نمایاں رہتا ہے, انہیں اسماء اسماء افعال کہا جاتا ہے. تو اگر ہم اس دعا کو اور ان اسماء کو نظر میں رکھیں تو ان 3 کیٹیگریز کے اندر پورے ان اسماء کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں, کہ بعض وہ اسماء ہیں جو ان کو ہم اسماء ذات کے عنوان سے بیان کر سکتے ہیں. میں فقط اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ جس طرح مثلا اس دعا کے اندر ہم نے عرض کیا کہ پہلا جو ذکر ہے اور جو اسماء ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہم انی اسألوک بسمک یا اللہ. تو اسماء اسماء ذات میں سے ایک جو اسم پروردگار ہے وہ اللہ ہے, کہ جو دیگر تمام اسماء کو اپنے اندر رکھتا ہے. یعنی اسم اللہ کے اندر بزرگان فرماتے ہیں کہ جو غلبہ ہے وہ خود ذات کا ہے, ذات کی طرف ناظر ہے یہ اسم.
تمام اسماء کا مرکز بھی کیسے,
جی تمام اسماء مجتمع ہیں اس اسم کے اندر, جامع ہے. اور اسی طرح وہ اسماء کے جو اسماء صفات ہیں, تو بہت سارے اسماء اس دعا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو اسماء صفات کے عنوان سے الگ کیے جا سکتے ہیں. جیسے عالم ایک اسم پروردگار کا اس کے اندر بیان ہے, علیم یا من ہوا بکل شئن علیم اس دعا کے اندر ہم پڑھتے ہیں, اے وہ ذات کے جو ہر چیز سے آگاہ ہے. اور اس طرح قدرت پروردگار کے حوالے سے, یا قادر کہہ کے ہم ذات پروردگار کو اس دعا کے اندر پکارتے ہیں, یا قدیر کہہ کے پکارتے ہیں, یا من ہوا علی کل شئن قدیر, اے وہ ذات کے جو ہر چیز پر کیا ہے, قادر ہے. اسی طرح حیات کے عنوان سے, کہ حی جو اسم ہے پروردگار کا, ذات پروردگار کو اس دعا کے اندر ہم یوں پکارتے ہیں کہ یا حیاً قبل کل حی, اے وہ ذات کے جو ہر زندہ سے پہلے حیات رکھنے والا ہے, و یا حیاً بعد کل حی, اور وہ ذات کے جو ہر حی کے بعد بھی حی ہے، یعنی ہر زندہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے یا وہ حیات اپنی کھو دے، تب بھی اگر کوئی ذات ہے تو ذات پروردگار ہے. جی بالکل. تو لہٰذا یہ جو اسماء، بہت سارے اس طرح کے اسماء ہیں، میں ان سب کو تو یہاں بیان نہیں کر سکتا، فقط اشارہ مقصود تھا کہ ایسے بہت سارے اسماء ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں اسماء صفات کے عنوان سے، اور بتا رہے ہیں ان تجلیات کو، ان ظہورات پروردگار کی طرف ناظر ہیں کہ جہاں خدا کی صفت کا جو ہے وہ ظہور ہے. یعنی ذات پروردگار جب اپنے علم سے تجلی کرتا ہے، ظہور کرتا ہے، تو وہاں اس کا اسم جو وجود پاتا ہے وہ عالم ہے، وہ علیم ہے. جہاں ذات پروردگار اپنی قدرت کے کمال سے ظہور اور تجلی کرتا ہے اور جلوہ گر ہوتا ہے، تو وہاں اس کا قادر اور قدیر اسم جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اسی طرح حی جو ہے، تو لہٰذا یہ وہ اسماء ہیں جن کو ہم اسماء صفات سے تعبیر کرتے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا حصہ اس دعا کے اندر جو ہے وہ خدا کے اسماء افعال میں سے ہے، یعنی فعل کے مرحلے میں جہاں ذات پروردگار کے ان افعال کی طرف جو ہے وہ زیادہ ناظر ہیں یہ اسماء، جیسے خالقیت کا اسم ہے، رازق کا اسم ہے، کہ اسی دعا کے اندر ہم یوں پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک باسمک یا خالق یا رازق، کہ خدا کے محضر میں آ کر ہم اس سے، اس کے اسم سے سوال کرتے ہیں، اور وہ کون سا اسم؟ یا خالق یا رازق، پکارتے ہیں کہ اے خلق کرنے والا، اے رزق دینے والا. تو یہ رازقیت اور خالقیت کے جو اسماء ہیں، یعنی خدا کا ظہور کس جو ہے وہ مرحلے میں، فعل کے مرحلے میں، خلق کی صورت میں، یعنی کسی چیز کو جب وہ خلق کرتا ہے، جب وہ کسی چیز کو رزق دیتا ہے، تو اس صورت میں، اس میں وہ رازق کا اسم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، سامنے آتا ہے. تو اسی طرح خود انسانوں سے مخصوص بہت سارے اسماء، یعنی وہ جو رابطہ بیان کر رہے ہوتے ہیں ذات پروردگار کا انسانوں کے ساتھ، کہ یہ خود اسماء افعال کے ذیل میں آتے ہیں. اسماء بہت سارے ایسے اسماء ہیں، جیسے مثلا ذات پروردگار کو ایک ایسی ذات بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان کو مصیبتوں سے بچاتی ہے. اللہم انی اسألک باسمک یا مانع او یا دافع او یا منفس الکرب، کہ جو سختیوں کو دور کرنے والا ہے، یا کاشف الضر، کہ جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، یا ملجا کل مطرود، جس کو کہیں سے راندہ گیا ہو اس کی پناہ گاہ ذات پروردگار بنتا ہے، یا عدتی اند شدتی، یا رجائی اند مصیبتی، یعنی وہ ذات جو میری مصیبتوں میں میری پناہ گاہ، میری امید ہے. تو اس طرح یہ وہ اسماء ہیں جس میں ذات پروردگار کا وہ جو رابطہ انسانوں کے ساتھ ہے، کہ جہاں اس کی تجلی اور اس کا جلوہ گر ہونا اس طریقے سے ہے کہ وہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے پناہ گاہ بن رہا ہوتا ہے، بیان کر رہے ہیں. یا مثلا خود ماہ مبارک رمضان ہے، تو اسی ماہ مبارک رمضان میں ہم مغفرت طلب کرتے ہیں پروردگار سے، تو بہت سارے ذات پروردگار کے ایسے اسماء کہ جو انسان کی مغفرت سے وابستہ ہیں، وہ اس دعا کے اندر بیان ہو رہے ہیں. جیسا کہ اللہم انی اسألک باسمک یا غافر، کہ خدا کی بارگاہ میں آ کر ہم کہتے ہیں خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم سے، کہ جو اسم کون سا ہے؟ غافر، کہ تو مغفرت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یا من لا یغفر الذنب الا ہو، تو بہت سارے اس طرح کے اسماء ہیں قرب الہی کو بیان کرنے والے اسماء. اللہم انی اسألک باسمک یا قریب، کہ یا قریب کے ذریعے، یعنی اس قریب اسم کے ذریعے ہم خدا کو پکارتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. یا من ہوا فی علوہ قریب، اے وہ کہ جو اپنی اس بلندی کے باوجود بھی قریب ہے، اپنی اس ارتفاع اور بلندی اور رفعت اور عظمت کے ساتھ ساتھ وہ قریب بھی ہے. تو لہٰذا یہ چند نمونے ہیں کہ ان نمونوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کے اندر کس نوعیت کے اسماء ہیں. کلی طور پر ہم اس کو یوں تقسیم کر سکتے ہیں کہ اسماء ذات کا تذکرہ ہے، اسماء صفات کا تذکرہ ہے، اسماء افعال کا تذکرہ ہے، جہاں ذات پروردگار کی جو تجلی اور ظہور میں اس کے افعال زیادہ نمایاں ہیں، اسے اسماء افعال کہا جاتا ہے، اور پھر اسی سے مربوط اسماء اس دعا کے اندر بیان کیے گئے ہیں.
اچھا ماشاءاللہ، جس طرح اسماء کا چونکہ ذکر چل رہا ہے، اسماء الہی کا، تو سوال یہ کہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں کوئی بھی دعا، تو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، فکر یہ ہوتی ہے کہ ان اسماء کے ذریعے سے یا دعا کے ذریعے سے ہمیں معرفت پروردگار حاصل ہو. تو کیا دعا جو شان کبیر میں جو اسماء الہی ذکر ہوئے ہیں، تو کیا ان کا معرفت الہی میں کیا کوئی کردار ہے، اور امامت سے ان کا کیا رابطہ ہے؟
دیکھیں، بہت ہی اہمیت کا حامل یہ سوال ہے اس حوالے سے کہ خود یہ اسماء ہی درواقعے وہ راہ ہے کہ جو انسان کی ذات پروردگار کی نسبت معرفت کا سبب بنتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راہ نہیں ہے. مرتبہ ذات میں آپ ذات پروردگار کو دیکھیں، تو اصلاً انسان پہنچ نہیں سکتا کہ ذات پروردگار کا ادراک کرے. اس کی وہ صفات جو اس کی عین ذات ہیں، انسان ان صفات کا ادراک نہیں کر سکتا، کیونکہ ذات جب لامحدود ہے، لامتناہی ہے، صفات جو عین ذات ہیں وہ لامتناہی ہیں، تو انسان جو اپنے وجود میں محدود ہے کس طرح وہ اس ذات کا ادراک کر سکتا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، یہ وہ ذات ہے کہ جہاں ہمتوں کی بلندی وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، وہ افراد کے جو فتین ہیں، جن کے افکار عمیق ہیں، گہرے ہیں، وہ ذات پروردگار تک پہنچ نہیں سکتے. اور اہل معرفت کا یہ جملہ آپ دیکھیں کہ اما الذات فقد حارت الانبیاء والاولیاء فیہا، یعنی ذات کے مرحلے میں اگر آپ دیکھیں تو انبیاء اولیاء، یعنی وہ تمام ہستیاں کہ جو فکر سے بالا تر شہود کا مرتبہ رکھتی ہیں، جو مادیت سے بالا تر حقائق کو اپنے قلبی آنکھ سے دیکھتی ہیں، ان کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ متحیر ہیں ذات کے مرحلے میں. تو لہٰذا ذات پروردگار کو انسان درک نہیں کر سکتا، ہاں جب وہ ذات اسما کے ذریعے ظہور کرتی ہے. یعنی مرحلے احدیت میں تو لا اسم ولا رسم، نہ نام ہے نہ نشان ہے، لیکن اس کے بعد کے جو مراحل ہیں جہاں اسماء اور افعال کی تجلی شروع ہوتی ہے، جہاں ذات پروردگار اپنے کمالات اور اوصاف سے تجلی کرتا ہے، تو وہاں کیونکہ تجلی سے تعین تشخص کچھ سامنے آتا ہے، تو اس تجلی سے وہ جو اسم وجود پاتا ہے جس کو ہم نے پہلے بھی تفصیل سے عرض کیا، تو اسی اسم سے، اسی تجلی کی حقیقت سے انسان ذات پروردگار کو جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے. تو لہٰذا جتنے اس عالم کے اندر موجودات ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر موجود اسی کے اسم کا مظہر بن رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسماء ہیں جو موجودات کی خلقت کا باعث بنتے ہیں، ان اسماء کا ظہور ہے، کمالات پروردگار کا ظہور ہے جو خلقت کا باعث بن رہا ہوتا ہے. پھر ہر موجود اپنی وجود کی وسعت میں اس کی علامت اور نشانی بن رہا ہوتا ہے. اور قرآن مجید نے بھی یہی کہا کہ وللہ الاسماء الحسنا فادعوہ بہا، اگر خدا کو پکارنا ہے، خدا کو یاد کرنا ہے، تو انہی اسماء کا سہارا لینا ہے جو اسماء اسماء حسنہ ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ اسماء امامت سے کیا ربط رکھتے ہیں، تو یہی جو آیت وللہ الاسماء الحسنہ کی ہم نے تلاوت کی، اسی کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ نحن وللہ الاسماء الحسنہ، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ ہم ہیں وہ خدا کے اسماء حسنہ، وہ خوبصورت نام جو ذات پروردگار کے ہیں وہ ہم ہیں. اور ہم نے نام کی کیا معنی کی تھی، نام لفظ کو نہیں کہا جاتا، ذات پروردگار کے حوالے سے نام اور اسم، یعنی وہ حقیقت جو اس عالم کے اندر تجلی کی صورت میں وجود پاتی ہے، وہ نام ہے، وہ اسم ہے. اور امام فرماتے ہیں ہم وہ اسماء ہیں، یعنی اگر اس عالم کے اندر ایک کامل ترین موجود جو اسماء کا مظہر بن رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ائمہ کی ذات ہے، وہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات ہے، ائمہ اطہار کی ذات ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے خود امیر المومنین، آپ دیکھیں کہ خود امامت اور یہ حجت الہی، یہ انسان کامل کی ذات، اگر خلقت کے ابتدا میں دیکھیں، جیسے میں عرض کیا، عالم انوار میں نور کی صورت میں سامنے ہے، یعنی تمام ان اسماء کی جامعیت ہے وہاں پر، اور وہاں یہی وجود جب سامنے آتا ہے ائمہ کا، تو یہ واسطے فیض بن رہا ہوتا ہے اس عالم کے اندر باقی موجودات کے لیے. اور پھر اس عالم مادے کے اندر یہی وجود ہے، جب اس عالم مادی، اس مادی دنیا میں آتے ہیں، تو تمام ان کمالات اور ان اسماء کے مظہر بنتے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ ذات ہے جو مظہر ہے تمام اسماء و صفات کے. اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ما للہ عز و جل آیتن ہی اکبر منی، کہ ذات پروردگار کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نشانی بن رہی ہو، آیت بن رہی ہو اور وہ مجھ سے بڑی ہو. یعنی اگر آیت عظما ہے اور واقعاً کوئی بلند نشانی اور اکبر اور سب سے زیادہ جو بڑی نشانی ہے اگر اس موجودات کے اندر ذات پروردگار کی، تو وہ امام کی ذات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام خدا کے اسماء و صفات کا مظہر ہے. لہذا امیر المومنین کی زیارت نامے میں ہم پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا آیت اللہ العظما، کہ اسے آیت عظما کہہ کر ہم درود اور سلام بھیجتے ہیں. تو لہٰذا واضح ہوتا ہے کہ اسماء راستہ ہے انسان کے لیے خدا کی معرفت کا، اور اسی طرح امامت سے اس کا کیا رابطہ ہے، یہ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے.
نہایت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا، لیکن چونکہ ہمارا وقت بہت ہی کم ہے اور یہ ایسے مطالب ہیں کہ یقیناً ان کو کھولنے کی ضرورت ہے، تو شروع میں آپ نے یہ بات کہی تھی اور جو کہ ذکر بھی ہے کہ ایک جملہ ہے کہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من یارب، یہ جو جملہ ہے یہ ہر بند کے بعد تکرار ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟
دیکھیں اس کے حوالے سے اگر ہم تفصیل سے جائیں گے تو خود ایک الگ سے ٹاک شو کی ضرورت ہے، لیکن میں مختصر بعض مطالب کی طرف اشارہ کروں گا۔ دیکھیں، جب ہم خدا کے اسماء کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سبحانکا، ہر بند کے بعد 10 ناموں کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم نے کہا سبحانکا یا لا الہ الا اللہ، تو سبحانکا جیسے ہم نے عرض کیا کہ ذات پروردگار تو ادراک کے قابل نہیں ہے کہ انسان اس کو درک کرے، جہاں لا یدرکہ بعد الہمم امام نے فرمایا، اور اسماء اور صفات کا جب یہ ظہور ہوتا ہے اور انسان جب ان اسماء کو دیکھتا ہے، یعنی انہی اسماء سے خدا کو پکارتا ہے، وہ کمالات کی جب تجلی ہوتی ہے ذات پروردگار کی ان کمالات سے، صفات سے، پھر یہ ان کمالات کی تجلی سے جب اسے پہچاننے لگتا ہے اور کمالات کی صفات کی اس کی طرف نسبت دینے لگتا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ اللہم انی اسألوکا باسمک یا اللہ، اور اس طرح پھر ہم نے اسماء کا تذکرہ کیا، کبھی علیم کہا، کبھی عالم کہا، کبھی غافر کہا، تو یوں ہم نے نسبتیں دی کمالات کی ذات پروردگار کی طرف۔ تو یہاں پر انسان کیونکہ وجود محدود ہے، ہو سکتا ہے کہ ذہن اس صفت اور کمال کی لامحدودیت کو درک نہ کر سکے، اور جس طرح ہم اپنے معاشرے کے اندر انسانوں کے لیے یہ صفات کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، فلاں عالم ہے، فلاں جو ہے اس طرح ہے، تو وہ جو محدودیت ہے ہمارے عقل کے اندر، ہماری عقل کے اندر ان مفاہیم میں، شاید وہ محدودیت نسبت نہ دی جائے ذات پروردگار کی طرف۔ تو یہاں ضروری ہے کہ انسان جب اسماء کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے کمالات کا تذکرہ کرتا ہے، تو بزرگان فرماتے ہیں اور جیسے روایات کے اندر بھی ہے، تو مقام مقام تنزیہ ہے، اور یہی سبحانکا اس مقام تنزیہ کو بیان کر رہا ہے کہ انسان خدا کو منزہ جانے تمام نقائص سے، تمام محدودیتوں سے۔ جب آپ نے کہا خدا یہ ہے، خدا کے اس اسم سے میں نے خدا کو پکارا، تو اب اس اسم کو، اس کمال کو نسبت دینے کے بعد کہیں سبحانکا، یعنی یہ کمال اس ذات کے اندر کسی محدودیت کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا یہ محدودیت کا تصور جو میرے عقل کے اندر آ رہا ہے، یہ تصور میرا مخلوق ہے، میرے پاس ہے، ذات پروردگار اس تصور سے ماورا ہے، مبرا ہے۔ تو سبحانکا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس کی اور بھی تفصیل ہے جس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا۔ لا الہ الا اللہ، یہ دوبارہ اسی توحید کے اندر تشبیہ سے نکلنا ہے، یعنی موجودات کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں جو ذات پروردگار کے شبیہ ہو۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں سوائے پروردگار کے، جی لیس کا مثل ہی شے کا دوسرا معنی ہے دروا کے، یہ یعنی جس طرح کہ ہے نا کہ روایات کے اندر توحید میں آپ خالص توحید پیدا کریں، یعنی اس کی صفات جو اس سے زائد ہیں اس کی بھی نفی کریں، اور اس طرح تمام محدودیتوں کو ذات پروردگار کی ذات سے نفی کریں، اور پھر تشبیہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کسی ذات سے، کسی موجود سے مشابہ نہ جانیں۔ تو لہٰذا یہ وہ مقام ہے کہ ایک طرف آپ ذات پروردگار کو منزہ جانتے ہیں، دوسری طرف آپ اس کو تشبیہ سے جدا جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ذات پروردگار کی معرفت پیدا نہیں کر سکتا، نہیں، اسماء کے ذریعے کر سکتا ہے، ایک حد تک جتنی اس کی وسعت وجودی ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں تنزیہ ضروری ہے، تعطیل جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اصلا خدا کی انسان معرفت پیدا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن جیسے ہی آپ نے خدا کی معرفت ان اسماء کے ذریعے پیدا کی، ضروری ہے کہ آپ اسے منزہ جانے محدودیتوں سے، ضروری ہے کہ آپ توحید کو اور خالص بنائیں، اس کی ذات میں ہر ترکیب کو نفی کریں، اس طرح موجودات میں اس کی شبیہ کی بھی آپ نفی کریں۔ لا الہ الا اللہ اسی کی طرف ناظر ہے۔ پھر اسی طرح خدا کو جب آپ پکارتے ہیں، اسماء کو پکارا، پھر کمالات کی نسبت دی، پھر کہا کہ خدایا تو ہم ان تمام نقائص سے، محدودیتوں سے ماورا ہے، ان تمام کو توحید کی خالص معنی کو نظر میں رکھتے ہوئے، پھر آپ کہتے ہیں کہ خدایا الغوث الغوث، فریاد رسوں کی فریاد رس ہے تو، خلصنا من النار، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اور پھر یا رب، خوبصورت بات یہ کہ آخر میں خدا کے اس اسم کو ہم زبان پہ لاتے ہیں، یا رب۔ رب کیا ہے؟ اگر تفصیل سے ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن رب کے اندر جو معنی پوشیدہ ہے، جو معنی موجود ہے، وہ مالکیت کی ہے اور تدبیر کی ہے، یعنی ذات پروردگار وہ ذات ہے کہ جو ایک طرف سے مالک ہے، رابطہ اس کا موجودات کی نسبت کیسا ہے، مالک اور مملوک کا ہے، یعنی خالق اور مخلوق کا ہے، کہ یہ تمام کے تمام موجودات بندے ہیں اس کے، عبد ہیں اس کے، تو لہٰذا وہ مالک حقیقی ہے، اور مالکیت کی تقاضا یہ ہے کہ تدبیر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور جو مانا کیا جاتا ہے رب کا کہ نقص سے کمال کی طرف لے کے جانا، لغت کے اندر اس کا یہ معنی بیان ہوا ہے. تو اسی معنی سے یہ بات سامنے آتی ہے, جیسے مولا حادی سبزواری نے بھی اسی کی شرح کرتے ہوئے خوبصورت جملہ کہا کہ یہ جو مقام ربوبیت پروردگار ہے, در واقع یہ مراتب سعود میں, یعنی انسان جب اس عالم کے اندر آتا ہے, یعنی اس عالم میں پہنچ جاتا ہے, تو اگلا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ سعود کا ہے کہ اسی عالم سے انسان خدا کی جانب بڑھے, خدا کی جانب سعود کرے. تو اس مرحلے سعود میں, خدا کی طرف جانے میں جو مقام پروردگار ہے, اس نظام سعود کی نسبت وہ ربوبیت کا ہے کہ جہاں لوگوں کو ان کے نقائص سے دور کر کے کمال تک پہنچانا ہے. تو لہٰذا انسان اسی خدا کی صفت کو جو ربوبیت ہے پکارتا ہے, اسے اپنا مالک جانتا ہے, اسے اپنے امور کا صاحب اختیار جانتا ہے. یعنی یوں کہیں ہم کہ یا رب کہہ کر انسان اپنے فقر کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ خدایا تو مالک ہے, جو میرے پاس ہے وہ تیرا ہی ہے. لہذا اگر آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا, اگر قرآن میں کہیں کسی اور کو رب بھی کہا گیا, جیسے حضرت یوسف نے عزیز مصر کو رب کہا, یا مثلا جو ہے, میں ان آیات کی طرف نہیں جانا چاہتا چونکہ آیات قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہیں, تو وہ بھی درواقع اسی لیے تھا کیونکہ ان کے پاس ایک اعتباری نوعیت کی مالکیت تھی. اگر وہ بادشاہ تھا مصر کا, تو مصر کے جو امور تھے حکومت کے, وہ اس کے ہاتھ میں تھے, صاحب اختیار تھا. اور جو عزیز مصر تھا جس کے پاس حضرت یوسف رہ رہے تھے, تو وہ کیونکہ اس کے گھر میں تھا, اس کے امور اس کے اختیار میں تھے اس وقت, تو یہ اعتباری مالکیت تھی. لیکن کیونکہ مالکیت تھی ان کی, تو اس کو رب کہا گیا تھا. لیکن حقیقی معنی میں رب کون ہے؟ ذات پروردگار ہے. اور یہ رب بغیر اضافت کے, کہ اگر آپ کہیں کسی اور لفظ کی طرف رب کو مضاف نسبت نہ دیں, تو یہ فقط ذات پروردگار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس مقام ربوبیت کو انسان متوجہ ہوتا ہے اور اپنے فقر کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اور اس انداز سے اپنے نجات کی دعا مانگتا ہے ذات پروردگار سے.
اچھا, جیسا کہ ظاہراً ہمارا یہ آخری سوال ہوگا کہ جو اسماء ذکر ہوئے جو آیت شان کبیر میں, تو ان اسماء کی کیا تاثیر ہے؟ جس طرح مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ملتا ہے روایات میں بھی, یا بعض علماء بھی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں اسم جو ہے آپ زیادہ پڑھیں تو اس سے آپ کو شفا ملے گی, مرض سے آپ کو دوری ملے گی. اس طرح تو جو اسماء واقعا ذکر ہوئے جو آج حسن کے, کیا ان کی کوئی تاثیر ہے, اثر ہے ان کا؟
دیکھیں, ہم نے اسم کا معنی کیا اور ہم نے کہا کہ دو نوعیت کے اسم ہیں. ایک مرتبہ اسم کو آپ اس واقعے میں جو حقیقت ہے اس اعتبار سے دیکھتے ہیں. تو ذات پروردگار کے جو اسماء ہیں درواقع حقیقتاً تو وہ خداوند متعال کی اپنے کمالات سے جو تجلی ہے وہ ہیں, لیکن الفاظ کی صورت میں, یہ جو دعاؤں کی صورت میں ہمیں اسماء ملتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ ان اسماء سے خدا کو پکاریں اور اس سے اپنی درخواست کریں, دعا کریں, اور ان اسماء کی تاثیر ہے. آپ نے یہ اسم پڑھ, جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ نے یہ اسم پڑھا فلاں بیماری پر تو وہ شفا مل جائے گی, تو حقیقت یہاں پر یہ ہے, جیسے بزرگان بھی کہتے ہیں کہ یعنی انسان یہاں پر جب ان اسماء سے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے, تو سب سے پہلا ان جو ضروری مرحلہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے وجود کے اندر قابلیت پیدا کرے کہ وہ جو فیوضات الہی ہیں, وہ جو کمالات الہی ان اسماء کی صورت میں حقائق کے اندر ہیں, اور جن کو اس ان لفظی اسماء سے بیان کیا جا رہا ہے. مثلا جیسے خدا کو ہم نے قادر کہا, تو یہ درواقع اس حقیقت کو, اس خدا کی جو تجلی ہے اس کی طرف ناظر ہے, اور یہ اسی کو بیان کر رہا ہے. تو جب آپ خداوند متعال کو رحمان, قادر اور اس طرح اسماء سے پکارتے ہیں, یاد کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو یہ اس وقت اثر انداز ہیں. خارج میں تو جو حقیقی اسماء ہیں ان کی تاثیرات تو آپ نے دیکھی کہ اصل نظام خلقت ہے ان اسماء کے ذریعے, انہی تجلیات پروردگار کے ذریعے. تو لہٰذا خارج میں ان حقیقی جو اسماء ہیں ان کی تاثیر تو ہے ہی, لیکن یہ جو الفاظ کی صورت میں ہمارے سامنے اسماء آتے ہیں, یہ تب انسان کے لیے مؤثر ہوتے ہیں اور ان کے اثرات سامنے آتے ہیں جب انسان اپنے اندر انہی اسماء کی اس حقیقت سے خود کو متلبس کرتا ہے, یعنی خود کو آراستہ کرتا ہے اپنے وجود کے اندر, اس طرح کے وہ جو حقیقت ہے اس اسم کی, وہ کیا ذات پروردگار کی جانب سے انسان کے وجود پر کیا ہو, ظاہر ہو. یعنی یہ اسماء درواقع سبب بنتے ہیں کہ انسان ان اسماء کا تذکرہ کرتے ہوئے خود کو تقویٰ اور معنویت اور اس طرح روحی اعتبار سے اس مقام تک پہنچائے کہ اس کے وجود میں یہ ایک زمینہ فراہم ہو جائے, اس کے وجود میں یہ قابلیت فراہم ہو جائے کہ اگلے مرحلے میں ذات پروردگار اسی اسم کے ذریعے اس پر جو ہے وہ کمال اور وہ نعمت اور وہ برکات جو ہیں وہ ظاہر کر دیں. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر جوادی عاملی جی حفظہ اللہ جیسے فرماتے ہیں کہ ان اسماء کی لفظی جو یہ اپنے اسماء دیکھتے ہیں ان کی تاثیر تب ہے کہ جب آپ خود مظہر بنیں ان اسماء کا, یعنی اپنے وجود کے اندر قابلیت پیدا کریں ان اسماء کے ظہور کی کہ یہ آپ کے وجود کے اندر ظاہر ہونے لگیں. اس طرح کے ان اسماء کے جو حقائق ہیں
میں اثر ہے لیکن آپ کا
جی آپ دیکھیں نا کہ جس طرح ہم سنتے ہیں کہ آصف بن برقیہ نے کے پاس اسم اعظم تھا, ایک اسم تھا, اس کے ذریعے اس نے تخت بلقیس کو یعنی بہت ہی ایک جی پہنچایا. تو یہ کیوں تھا؟ کیا اس نے زبان سے یہ اسم پڑھا اور یہ ہوا؟ نہیں. بزرگان فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اس اسم کا مظہر تھا, یعنی وہ اپنے وجود میں اپنی معنویت میں اپنی روحانیت کے اندر اس نے جو ایک اس اسم کی جو حقیقت ہے اسی کے لیے آمادگی بنائی تھی اور ذات پروردگار نے اس اسم کی حقیقت کو اس کے وجود پر ظاہر کیا تھا, لہٰذا وہ مظہر بن چکا تھا. جب مظہر بن چکا تھا تو اب وہ قدرت اس کو حاصل ہو جانی ہے. تو لہٰذا بزرگان فرماتے ہیں کہ جب انسان اسماء الہی کا مظہر بنتا ہے تو وہ پھر انہی اسماء کے ذریعے مظہر بننے کے بعد جو کام انجام دینا چاہے, معنوی اعتبار سے ہو چاہے مادی اعتبار سے ہو, وہ انجام پاتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کے جو مظہر ہے ان تمام اسماء و صفات کا, تو وہ جب کوئی خارق العادہ کام کرتے ہیں, وہ جب کسی مریض کو شفا دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان تمام اسماء کے حقیقی اور کامل ترین مظہر ہیں. تو لہٰذا یہ تمام اسماء کی حقیقت ان کے وجود میں ظاہر ہو چکی ہے, تو لہٰذا وہ اس اعتبار سے اثرات ان اسماء کے مترتب ہوتے ہیں ہمارے اندر بھی. اور ہم بھی جب یہ دعا پڑھتے ہیں ہماری دعا تب مقبول ہوگی, تب قبول ہوگی کہ جب ہم ان اسماء کو پڑھتے وقت معنوی اعتبار سے متوجہ ہوں اور ان اسماء کی حقیقت کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے وجود میں ان کے ظہور کا ایک زمینہ اور قابلیت فراہم کریں تاکہ اگلے مرحلے میں ذات پروردگار ان برکات کو ہمارے وجود میں ظاہر کرے.
ماشاءاللہ, جزاک اللہ, نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے دعائے جوشن کبیر کے مضامین کو بیان فرمایا, اور یہ بیان فرمایا کہ اسماء الہی بہترین اور اہم ذریعہ ہے معرفت پروردگار کے حاصل کرنے کا. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں دعائے جوشن کبیر کے مضامین کو بیان کیا, اور اگر خلاصتاً بیان کیا جائے تو اسماء الہی میں یہ قابلیت اور تاثیر ہے, لیکن ہم میں قابلیت پیدا کرنی ہے کہ ہم مظہر بنیں ان اسماء کا. چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.